إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع نسبه. رواه مسلم. باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. یہ اس کتاب ریاض الصالحین کا 29واں باب ہے، جس کا عنوان ہے: باب قضاء حوائج المسلمین. مسلمانوں کی حاجات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا.
دوسری حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد اس حدیث میں موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا, جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے, نفس ہٹاتا ہے, دور کرتا ہے, آسان کرتا ہے, نفس اللہ عنہ, اللہ تعالی دور کر دیتا ہے اس شخص سے, قربتا من قرب یوم القیامہ, قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اللہ تعالی اس شخص سے دور کر دیتا ہے. ومن یسر علی معسر, اور جس شخص نے کسی سختی والے شخص کی سختی کو دور کیا, ایک شخص کسی سخت مسئلے اور پریشانی میں الجھا ہوا ہے, اس پریشانی کو آپ نے دور کر دیا, اس کے اس مسئلے کو حل کر دیا, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالی اس شخص کی دنیا و آخرت کی سختیوں اور تکلیفوں کو دور کر دیا. تو کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا عموماً, اور انسانوں کے ساتھ نیکی کرنا عموماً, اور پھر مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا خصوصاً, اس کا اللہ کی نگاہ میں اتنا اعزاز اور اتنا بہترین اجر اور ثواب اور صلہ اور بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تکلیفوں کو, دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. آپ تک اگر کسی شخص کے بارے میں یہ اطلاع پہنچی کہ فلاں مسئلے کا حل وہ چاہتا ہے, فلاں مشکل سے دوچار ہے, آپ نے کچھ رقم دے کر یا کسی شخص کے پاس جا کر گفتگو کر دی یا کسی بھی طریقے سے اس مسلمان بھائی کے اس مسئلے کو حل کر دیا, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر دیا. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرماتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کی رسوائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اس دن ہمیں رسوائی اور شرمناکی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی مدد کریں اور ان کی ستر پوشی کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ومن سلک طریقاً, اور جو شخص چلا, جس شخص نے اختیار کیا طریقاً ایسے راستے کو, یلتمس فیہ علماً, جس راستے سے یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو, سہل اللہ له, اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے بھی اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے, طریقاً الی الجنہ, جنت کا راستہ. ومن سلک طریقاً, جس شخص نے اختیار کیا اس راستے کو, یلتمس فیہ علماً, جس راستے میں یہ علم حاصل کرتا ہو, یعنی جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے, قرآن اور حدیث اور دوسرے مفید دینی علوم کو حاصل کرتا ہے, علماء کی مجالس میں اور دینی مجالس میں علم حاصل کرنے کی نیت سے شرکت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. گویا کہ دینی علوم کا راستہ اور دینی علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اگر کوئی شخص دین سیکھتا ہے, قرآن کی ایک آیت, ایک حرف ہو, ایک کلمہ ہو, آدھی حدیث ہو, پوری حدیث ہو, ایک سطر ہو, سننے کی نیت ہو, پڑھنے کی نیت ہو, دین کا علم سیکھنے کی نیت سے جو شخص کسی مقام پر جاتا ہے اور دین کے سیکھنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے, گویا کہ اس نے جنت والے راستے کو اختیار کیا. تو اس حدیث کے اس ٹکڑے میں خاص طور پہ علم اور اہل علم کی فضیلت ہے کہ علم والا راستہ جنت والا راستہ ہے, اور اس سے ہر وہ علم مراد ہے جو انسان کو اعمال صالحہ کے قریب کرتا ہے اور اس شخص کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے. دنیاوی علوم ان کو فنون کہا جاتا ہے, دنیاوی علوم جن پہ ڈگریاں ملتی ہیں ان کو فنون کہا جاتا ہے. حقیقی علم وہ ہے جو قرآن کا ہے, حدیث کا ہے اور دین کا علم ہے. اور اسی لیے مزید ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجتمع قوم کی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ, اور یہ لوگ کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور ایک دوسرے سے سیکھتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. درس کا معنی ہے ایک شخص پڑھے اور دوسرا شخص سن کر اس کی غلطیوں کی تصحیح کرے, اس کو کہتے ہیں درس. اور یہ اہل علم کی خاصیت ہے, علماء وہ درس دیتے ہیں اور درس و تدریس کے پیشے سے علماء ہی وابستہ ہوتے ہیں, اور یہ علماء ہی کا کام ہے کہ وہ درس و تدریس کو اختیار کریں, اس لیے کہ وہی اس کے اہل ہیں. تو درس کا معنی ہے ایک شخص کسی قرآن کی آیت کو سیکھتا ہے, کسی دینی مسئلے کو سیکھتا ہے کسی عالم کے پاس جا کر, اور وہ عالم اس شخص کی تصحیح کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے کو یہ سکھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سنتے ہیں. إِلَّا مگر یہ کہ نزلت عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے. نزلت عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, سکون نازل ہوتا ہے, دل مطمئن ہوتا ہے, دل پرسکون ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, دو رکعت نفل پڑھتا ہے اور کسی عالم کے درس میں بیٹھ کے کوئی اچھی بات سنتا ہے, جب تک اس مجلس میں وہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. تو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں حقیقی سکون اور اصلی سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں, اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آ کر یقیناً ان کو ان کے دل کا سکون اور دل کا سرور مل جاتا ہے. اور یہ دل کا سکون اور دل کا سرور اور چین اور اطمینان یہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے, یہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے, یہ اللہ نے اپنے گھر میں, اپنی عبادت میں, اپنے ذکر میں رکھا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اللہ کی رحمت ان کو گھیرے میں لے لے گی. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو تھانپ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اور اس کی رحمت کے فرشتے, ان دونوں کا نزول ہوتا ہے. نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ, فرشتے ایسے اجتماع اور ایسے لوگوں کے اس اجتماع کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان کو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھتے اور ایک دوسرے سے سنتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے, فی من, ان کے سامنے, عِنْدَهُ, جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں, اللہ کے پاس جو خاص قریبی اونچے مرتبے والے فرشتے ہوتے ہیں, ان فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. اب ہم اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری اللہ کے سامنے اور اللہ کی اس مبارک مجلس کے سامنے کیا حیثیت, ہمارے اعمال کیا اس قابل ہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے اور اپنی پاک مجلس میں کرے اور اپنے خاص رحمت کے اور اپنے قریبی فرشتوں کے سامنے کرے. یہ اعزاز اور یہ مرتبہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ, جس شخص کا عمل سست رہا اس کا حسب نسب اس کے لیے کفایت نہیں کرتا. یعنی اگر کسی شخص کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو حسب نسب نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. اس آخری ٹکڑے حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالی عمل کو دیکھتا ہے. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. جس شخص کا عمل خراب ہے تو کسی اونچے پاک ستھرے اچھے خاندان سے تعلق ہونا اس سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جب اس کا عمل ٹھیک ہوگا. اس کتاب کا تیسواں باب امام النووی نے جو یہاں قائم کیا ہے وہ ہے باب الشفاعۃ، سفارش کرنا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جس کسی نے کسی شخص کی صحیح اور اچھی سفارش کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس سفارش کرنے کی وجہ سے اجر اور ثواب دے گا. اور دوسرا ٹکڑا اس آیت کا یہ ہے: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. جس کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی غلط سفارش کی، اس غلط سفارش کے بعد یہ شخص جس عہدے کو، جس ملازمت کو، جس پیسے کو، جس شہرت کو، جس مال کو، جس چیز کو حاصل کرے گا اور اس کے حصول کے بعد جتنے گناہ یہ کرے گا، ان سارے گناہوں میں اس شخص کا برابر کا حصہ ہوگا جس نے اس کے لیے سفارش کی. تو اگر اچھی سفارش ہے، شرعی طور پہ یہ سفارش صحیح ہے، اور کسی متقی پرہیزگار اور صحیح آدمی کی سفارش، اور اس سفارش کی وجہ سے وہ جتنے نیکیوں کے کام کرتا ہے اس کے اس ہر نیک کام میں اس شخص کا حصہ ہوگا جس نے سفارش کی. اور اگر کسی چور، بدماش، ظالم، لٹیرے اور ملک دشمن، ملت دشمن، فاسق و فاجر، زانی، شرابی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی سفارش کی ہے اور اس کو ملازمت ملی ہے، اس کو شہرت ملی ہے، اس کو مال ملا ہے، اس کو منصب ملا ہے، اور جتنے گناہ یہ کرتا ہے ان سارے گناہوں میں اس آدمی کا حصہ ہوگا جس نے یہ سفارش کی. تو کسی آدمی کی سفارش کرنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ سفارش صحیح ہو، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے یہ اس کا اہل ہو. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے جن رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے اور جن کے لیے خود انہوں نے سفارش کی اور جن کے لیے دوسروں نے سفارش کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہیں دو اجر ملیں گے، ایک نیکی کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر، اس لیے میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں. تو اگر کوئی شخص واقعی اس بات کا اہل ہے کہ اس کی سفارش کی جائے تو ہمیں اس کی سفارش کرنی چاہیے، کہ یہ اجر اور ثواب والی بات ہے. اور اسی لیے امام النووی نے اس متفق علیہ حدیث کو نقل کیا ہے جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی ضرورت مند شخص آتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میری فنا آدمی کے سامنے سفارش کر دیجیے، اقبل علی جلسائی، تو آپ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ارشاد فرماتے: اشفعوا، اس کی سفارش کرو، تو جرو، تم لوگوں کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ایک حاجت مند کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہے. اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو حاجت کو پورا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتا ہے. ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اس شخص کی سفارش کرو, اس کو کام دلا دو, اس کا فلاں کام کروا دو. اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے تھے کہ میں نبی ہوں اور میرے منہ سے اللہ تعالیٰ صرف وہ بات نکلواتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے, میری زبان سے کبھی ایسی بات نکل نہیں سکتی جو اللہ کو پسند نہ ہو. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبُّ فِي رِوَايَةٍ مَا شَاءَ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے صرف وہ بات نکلواتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی ضرورت مند کی سفارش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اس کا اہل ہو. لیکن اگر کوئی شخص اہل نہیں ہے اور اس کی سفارش کر دی جائے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور اس بات کو لوگ نہ بھولیں کہ ہمارے ملکوں میں اور ہمارے معاشرے میں لوگ صرف رشتہ داری کی وجہ سے نااہل لوگوں کو کام اور ملازمت دلواتے ہیں, ان کو عہدے دلواتے ہیں اور ان کے لیے سفارش کرتے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ نااہل آدمی اس سفارش کے بعد, اس کام کے ملنے کے بعد جتنے غلط کام کرتا ہے سب میں اس آدمی کے برابر کا حصہ ہوتا ہے جس نے یہ سفارش کی. اس لیے جب آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو سفارش کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ جس آدمی کی سفارش کر رہا ہوں یہ کس قسم کا آدمی ہے. اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہے, صالح اور متقی ہے, اس کی سفارش کیجئے تاکہ اس کی نیکیوں والے کاموں میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے, خواہ اس کو آپ جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں. اور اگر وہ برا آدمی ہے تو خواہ وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, اس کی سفارش ہرگز مت کیجئے کہ جتنے گناہ وہ کرے گا ان سارے گناہوں میں آپ کا برابر کا حصہ ہوگا. اور دوسری حدیث جو امام النووی نے یہاں نقل کی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے, اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک کنیزہ اور لونڈی تھی, بریرہ ان کا نام تھا اور ان کے شوہر کا نام تھا مغیث, اور یہ بھی غلام تھے. اور یہ جب ان کو بریرہ کو آزادی ملی تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کو اختیار کیا, اور ان کے شوہر کو ان سے بڑی محبت تھی. انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنی اس ضرورت کو پیش کیا کہ مجھے اپنی اس بیوی سے بڑی محبت ہے لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بریرہ سے کہا کہ لو راجعت, تم مراجعت کر لو اور اپنے اس شوہر کے پاس چلی جاؤ جو یہ چاہتا ہے کہ تم واقعی اس کے پاس رہو اور اسے تم سے محبت ہے. تو بریرہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ کیا آپ مجھے اس کا حکم دے رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر یہ حکم ہو تو اس کا انکار کرنے سے ایمان چلا جائے گا. اس لیے پوچھا کہ اگر حکم ہے تب تو میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور اگر سفارش ہے تو پھر مجھے اختیار ہے کہ میں اس سفارش کو قبول کروں یا اس کو قبول نہ کروں. اس نے پوچھا کہ تأمرونی, کیا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ میں حکم نہیں دیتا, انما اشفع, میں صرف سفارش کر رہا ہوں. قالت, اس نے کہا کہ لا حاجت لی فی, مجھے اس شوہر کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کی یہ سفارش اگر حکم کا درجہ نہیں رکھتی, صرف سفارش ہے, تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں دوبارہ اس شوہر کے پاس جاؤں جس سے میں نے علیحدگی کو اختیار کیا ہے. اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ سفارش اگر کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سفارش کرنے والے کی سفارش کو ہر حال میں قبول کیا جائے. جس شخص کے پاس سفارش جاتی ہے اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس شفاعت کو, یعنی اس سفارش کو قبول کرے یا اس کا انکار کرے. اس لیے کہ یہ سفارش کا یہ حکم اور امر نہیں ہے. تو یہ بھی شفاعت کا ایک ادب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے.
وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، إذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى يستوضعه، يسأله أن يضع عنه بعض دينه، يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه، يسأله الرفق، والمتألي الحالف. يس کتاب کا 31 باب ہے جس کا عنوان ہے باب الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنا. اور اس سلسلے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قرآن کی ان آیات کو پیش کیا ہے اور ان احادیث کو یہاں نقل کیا ہے جس میں دو ناراض مسلمان بھائیوں کو راضی کرنے اور ان لوگوں کی صلح کرانے کے فضائل کا یہاں ذکر ہے جو کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں. اور اسی کتاب کے آخر میں 280 نمبر کا جو باب ہے اس میں امام النووی نے ان احادیث کو پیش کیا ہے جو مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہونا اس کی مذمت اور اس کے بارے میں وعید سے متعلق ہے. اس باب کا عنوان انہوں نے باندھا ہے باب تحریم الہجران بین المسلمین فوق 3 ایام الا لبدعۃ فی المہجور او تظاہر بفسق او نحو ذلک. ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ کسی گناہ کی وجہ سے ان دونوں کی ناراضگی ہو. الا لبدعۃ فی المہجور, کسی آدمی کو اس لیے آدمی ناراض کرے یا اس سے قطع تعلق کرے, ترک تعلق کرے کہ وہ شخص بدعتی ہے, مشرک ہے, وہ شرک سے باز نہیں آنا چاہتا اور بدعت کو نہیں چھوڑنا چاہتا, او تظاہر بفسق, یا وہ کسی کبیرہ گناہ میں پڑا ہوا ہے, فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے, اور اپنے اس مسلمان بھائی کی نصیحت اور سمجھانے کے باوجود وہ اگر اس گناہ کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے تو ایسے شخص سے قطع تعلق کرنا شرعاً جائز ہے. اس لیے جہاں اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے, کسی کلمہ گو سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا یہ جائز نہیں ہے, ان دونوں کے اعمال صالحہ اور ان دونوں کی نیکیاں اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جب تک یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے رضامندی نہ کر لیں. اس طریقے پہ صحیح مسلم میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الاعمال فی کل 2 و 5, تعرض الاعمال فی کل 2 و 5, لوگوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اعمال اللہ کے سامنے ہفتے میں 2 دن پیش ہوتے ہیں, 2 و 5, پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو اس دن وہ روزے سے, اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے, کیونکہ اس دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو کتنی اچھی بات ہو کہ انسان کا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ وہ روزے سے ہو. فرمایا کہ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, اللہ تعالی سارے انسانوں کے اعمال جب پیش ہوتے ہیں اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے, لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی, شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرا ارشاد فرمایا اِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَا فَقَالَ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا, اور ان دونوں آدمیوں کے اعمال بھی اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اترکو, ان کو چھوڑ دو, ان کے اعمال کو بھی چھوڑ دو, حتی یصطلحا, یہاں تک کہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں, رضامندی اور صلح اگر یہ ان کا آپس میں ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں, تب تو ان کے اعمال اللہ کی نگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش ہوتے ہیں, ورنہ وہ معلق رہتے ہیں جیسا کہ بعض دوسری روایات میں آتا ہے. تو یہاں پر امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھا باب الاصلاح بین الناس, جس طریقے میں متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. اور ایک تیسری متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ اگر دو بھائی ناراض ہیں تو ان میں سے افضل وہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کے لیے افضلیت اور فضیلت ہے اور اس کے لیے اعزاز اور بہترین بدلہ اور اجر اور ثواب ہے، جو صلح کرنے میں پہل کریں، خود سے جا کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو راضی کر لے۔ ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ جو آپس میں سرگوشیاں وغیرہ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس سے بعض وہ چیزیں اور وہ حالتیں اور وہ احوال مستثنی ہیں جن کا تعلق خیر سے ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اپنے دوسرے بھائی سے راضی کرنے کے لیے کوئی شخص کسی شخص سے سرگوشی میں گفتگو کرتا ہے، کیونکہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی موجودگی میں دو آدمی ایک دوسرے سے چپکے سے کوئی بات کریں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے سورہ مجادلہ میں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، لیکن اس کی اجازت فرمایا اس صورت میں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لیکن یہ سرگوشی اگر ایسی ہے کہ من امر بصدقۃ، کسی صدقہ اور خیرات اور اچھائی کی بات ہو رہی، او معروف یا کسی بھی نیکی کی بات ہو رہی ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرنے کی بات ہے، ارشاد فرمائیں یہ چیز جائز ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے، اور ارشاد فرمایا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہمیں اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں ملتا ہے، والصلح خیر، صلح مندی اور صلح کرنا یہ بہترین چیز ہے، اللہ کو پسند ہے، اور ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے اختلافات کو، آپس کے جھگڑوں کو اچھائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ ختم کرو، اور اچھائی اور خوبی کے ساتھ ختم کرنا یہ ہے کہ صلح اور رضامندی اس کو لوگوں میں عام کیا جائے۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کو پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، سارے ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، آپس کی اخوت کی اصلاح کا، آپس کی اخوت کی اصلاح کیا کرو، یعنی اس اخوت میں اگر کوئی درار پڑ جاتی ہے اور اس اخوت میں اگر کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپس کی ناراضگی سے، آپس کے اختلاف سے ہوتی ہے، آپس کی رنجش سے ہوتی ہے، اس کو دور کرو۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان سے ناراض ہو اور اس کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حسد، حقد وغیرہ ہو۔ احادیث کے سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اس متفق علیہ حدیث کو نقل کیا ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقہ، انسان کے بدن میں جو جوڑ ہیں ہر جوڑ کی صحت کا کفارہ اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کے بدلے وہ صدقہ کریں۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ 360 انسانی بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی صحت اور تندرستی کا شکرانہ یہ ہے، علیہ صدقہ، صدقہ کیا جائے۔ اس صدقے کی اور ان صدقات کی کیا صورتیں ہیں، کس طریقے پہ یہ صدقہ ادا کیا جائے، ارشاد فرمائے اس کی ایک صورت یہ ہے، کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقہ، اگر دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں اور ان کے درمیان اگر تم صلح و صفائی کراتے ہو تو یہ صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ارشاد فرمایا کہ کل سلام من الناس علیہ صدقہ
کل یوم تطلع فیہ الشمس، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی جب دن کا آغاز ہوتا ہے اور تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارا بدن تندرست و توانا ہے اور سارے جوڑ ٹھیک ہیں، تو ہر جوڑ کا اور ہر جوڑ کی صحت اور تندرستی کا شکرانہ اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ صدقہ صدقہ کرو. اور ان صدقات کی صورت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہو سکتی ہے، تعدل بین الاثنین صدقہ، دو کے درمیان صلح و صفائی کرنا کرانا یہ بھی صدقہ ہے. دو ناراض مسلمان بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے راضی کرنا یہ صدقہ ہے. وتعین الرجل فی دابته، اور کسی شخص کی مدد کرنا اس کی سواری کے سلسلے میں، فتحملہ علیہا، اس کو سواری پر بٹھانا یہ بھی صدقہ ہے. او تر